ان الذين فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور وہ ہو گئے گرو گرو، فرقہ فرقہ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی چیز کا تعلق نہیں ہے، یعنی ان کے لیے سخت ناراضگی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کون لوگ ہیں جو فرقے فرقے ہو گئے؟ اس میں ہر وہ آدمی شامل ہے جو اللہ رسول کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اس دین میں اسلام میں پھوٹ ڈالتا ہے، فرقے پیدا کرتا ہے، گمراہی ڈالنا چاہتا ہے، لانا چاہتا ہے، خواہش، اپنی خواہشوں کو اس کے اندر شامل کر کے نیا سے نیا دین نکالنا چاہتا ہے، بدعتیں نکالتا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ کہ ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین بس ایک ہے، وہی دین ہے۔ اس کے اندر فرقے فرقے کرنا، دیکھیں جو فرقے ان کی بھی اگر آپ بیس میں دیکھیں نا تو کیا چیز ہے، حب مال یا حب جاہ۔ حب جاہ کیا ہوتی ہے؟ پوزیشن کی حب، چاہت کہ مجھے کوئی پوزیشن مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ کسی ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال اور حب جاہ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے، یعنی اس سے دین تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فرقے بنانے کے پیچھے کیا، یہ نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ کوئی اتنا کنفیوژن والا ہے کہ کوئی کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اور وہ نہیں، یہ جب انسان چاہتا ہے نا کہ بس میری واہ واہ ہو، میں اوپر ہوں، ہمارا ہو، تب وہ اپنی اپنی جماعتیں بنا لیتے ہیں، اپنے اپنے گروہ بنا لیتے ہیں، فرقے بنا لیتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونا تو کافی نہیں سمجھتے نا، جب تک کوئی فرقے کا نام نہ ہمارے ساتھ ہو۔ فرقے گروہ بندیاں آج ہمارے دین میں کیسے آ گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی پہلے کہ میری امت میں بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے۔ میری امت کے لوگ انہی بدعمالیوں میں مبتلا ہوں گے جن میں وہ ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں ہو جائے گی۔ وہ 72 فرقے تھے ان کے 73 ہو جائیں گے، جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، یعنی صرف ایک فرقہ ہوگا جو سیدھے راستے پہ ہوگا، باقی سارے جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ فرقہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ نجات پائے گا۔ یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ اگر آج کسی کو کہا جاتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے، آپ کی سنت تو یہ ہے، آپ نے یہ کام کبھی نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے یہ کام کبھی نہیں کیا، کہتے ہیں وہ تو نہیں کیا ہوگا، ہمارے تو امام نے یہی بتایا، ہمارے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنی پوری زندگی صرف اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے میں، فرقے کی خدمت میں لگے رہتے ہیں کہ بس لوگ ہمارے فرقے میں داخل ہو جائیں، ان کو اسلام سے نہیں کوئی مطلب، ان کو بس فرقے میں سے مطلب ہے، فرقہ وارانہ بحثیں، فرقہ وارانہ بالکل ایسے ہی تقریریں کرتے ہیں کہ لوگ اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں، اتنے غصے میں آ جاتے ہیں لوگ کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے اور صحیح حدیث کے ساتھ جڑیں گے، کبھی فرقے فرقے نہیں ہو سکتے۔ تب ہی انسان فرقوں میں بڑھتا ہے جب کہ وہ ان بیسز کو، یہ روٹس ہیں، ان کو چھوڑ دیتا اور برانچز میں جا کے وہاں پہ آپ کا اس سے اختلاف، اس کا اس سے اختلاف، اس کا اس سے اختلاف، اور اسی بیسز پہ اصل میں اپنی دکانداریاں چلاتے ہیں نا۔ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو ان کے جماعت کیسے الگ بنے گی؟ اور جب حضرت عمر سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس آیت میں جن فرقوں کا ذکر ہے وہ کون سے فرقے ہیں، تو بتایا انہوں نے کہ وہ بدعت والے، اہل بدعت اور اپنی خواہشات و خیالات کے تابع نئے طریقے ایجاد کرنے والے، یعنی نئے نئے طریقے ایجاد کر لینا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بدعات سے۔ اور میرے جی میں آئے وہ بات شروع کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہی والی حدیث ہے، بہت اختلاف دیکھیں گے، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کے مطابق ہر کام میں عمل کرو، نئے نئے طریقوں سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی. وہ کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، اگر ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا، بھائی دیکھ لو نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ہمیں اس چیز سے کوئی محبت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ارے بھائی پہلے وہ چیزیں تو پوری کر لو، اب نئی سے نئی چیزیں کیوں ایجاد کرتے ہو، وہ چیزیں تو ہم سے پوری ہوتی نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یقین کریں آپ تمام سنتوں کو ہی فالو کرنے لگے نا تو وہ ہی آپ کے لیے، یعنی زندگی بھر اس میں لگ جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو ان پہ پکا رکھیں. تو کہاں یہ کہ نئے سے نئے طریقے ایجاد کر لینا، ان کے اندر زیادہ انٹرسٹ ہے اور سنتوں کو چھوڑ دیا. جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ طریقے ہمیں پسند نہیں ہیں، اور جو لوگوں نے بتائے ہیں ادھر سے اس نے بتا دیا اس نے، ایون آپ یہاں تک دیکھ لیں، صرف اتنی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ درود ہی دیکھ لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا نا وہ نہیں پسند، وہ جو لوگوں نے لمبے لمبے خود لکھے ہیں وہ، چاہے وہ اچھے ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ بہت پسند ہے. اتنا سا آپ کو مثال دے دی میں نے کہ نبی کے طریقے سے فرمایا کہ جو نبی کے طریقے سے جڑا رہے. کیوں، کیا یہ اتنی مشکل بات ہے، اتنی مشکل بات ہے کہ نبی کے طریقے سے جڑے رہیں آپ اور صحابہ کے طریقے سے جڑے رہیں؟ اگر اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس کو اوپر ڈیفرنٹ لیبلز لگا دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. اگر کسی سے آپ کی کہہ دیں کہ یہ کیا صحیح حدیث میں ہے، کیا یہ واقعی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، کہتے لو جی تو یہ تو وہابی ہو گئی، یہ تو ہمیں چالیسویں نہیں کرنے دے رہی، ہمیں وہ نہیں کرنے دے رہی، ایسے نہیں کرنے دے تو وہابی ہے. کسی نے کسی کو کہہ دیا بھائی ان کے قریب نہ جاؤ یہ آپ کو وہابی بنا دیں گے. بھائی میرے قریب آنے سے یا نہیں آنے سے تو کوئی آپ کو وہ نہیں ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں جو میں بات بتا رہی ہوں کیا وہ قرآن میں ہے، کیا وہ حدیث میں، آپ خود چیک کیا کریں نا، مجھے میری بات پہ نہیں یقین کریں، آپ خود چیک کریں اس کو، آپ چیک کریں دیکھیں بھی انہوں نے کیا بتایا، کہیں ہے تو نہیں کہ ہمیں کوئی الٹا سیدھا ادھر ادھر کچھ اور بتا رہی ہیں، خود دیکھیں. اور پھر جب آپ کو صحیح سند مل جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل کر لیں، پھر کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی آپ کو بتائے کہ ہمیں نہیں یہ کرو تم اور یہ نہیں تم نے کرنا، نہیں ہمیں قرآن اور حدیث بتائیں گے یہ کریں کہ نہیں کریں، کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے ہمارے نزدیک. اب یہ کیا مشکل ہے اس میں، یہ تو سمپل فارمولا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں کیا مشکل. یہ جو لوگ ہر وقت کہتے ہیں ہم تو اتنے کنفیوز ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کس طرف جائیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، فلاں مسجد میں ہم گئے وہ یہ کہہ رہے تھے فلاں. او بھائی آپ کسی کی بھی نہ سنو، آپ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے وہ اس سے پوچھ لو بھائی کدھر اس کی سند ہے، اس کا پروف کدھر ہے، مجھے وہ حدیث بتا دے مجھے یہ، تو تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون صحیح بات کہہ رہا ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے، لیکن ہم کنفیوز تبھی رہتے ہیں جب ہم نے بس لوگوں کی سنی سنائی ادھر کی سن لینی پھر ادھر چلے گئے، ادھر کی سن لی پھر ادھر چلے گئے، ادھر کی سن لی، دیکھنا کچھ نہیں ہے کہ کس کے پاس کوئی سند ہے کہ نہیں. کہیں ہمیں کسی کی بھی نہ سند دو، ہمیں کوئی حدیث بتا دو، ہمیں قرآن کی بات بتا دو. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں یہ جو فرقہ واریت ہے نا یہ اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اتنی ناپسندیدہ بات ہے، اتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ اس کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی بڑی وعید ہے، جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں پا سکیں گے، جب جن کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق نہیں ان کی کیوں شفاعت کریں گے. تو ہم بھی فرقہ واریت کو نہیں بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کریں، اس کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کریں کہ بس ہم فرقوں میں پڑھیں. دیکھیں اتنی باریک باتوں میں نہ جائیں کہ فرق جہاں پہ پتہ ہے کہ بھئی ہاں، جیسے کئی تو بہت بڑے بڑے گمراہ کن فرقے ہیں جن کا پتہ ہے سب کو کہ بھئی نہیں یہ صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے، وہ فرقہ بھی نہیں ہم ان کو کہہ سکتے، وہ تو بالکل ہی اسلام سے نکل گئے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ ایسے کوئی مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، مثلاً آمین کہنا، رفع یدین کرنا، یا انگلی کیسے تشہد کے اندر کھڑی کرنی ہے، ہلانی ہے کہ نہیں ہلانی. اب اس کے اوپر جی نہیں جی ہم تو اپنی الگ مسجد بنا رہے ہیں، وہ یہ رفع دین کرتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، وہ یہ کرتے ہیں وہ ہم نے، بھائی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی تو آپ کو فکر ہے نہیں، بس آپ کو یہ کہ جو رفع دین کرے گا بس وہ ہمارے جیسا ہے، اور جو دوسرے نہیں کرے گا وہ تو ہمارے سے نکلا، جو انگلی کو ایسے کھڑا کرے گا وہ ہمارا ہے، اور جو ہلائے گا وہ ہمارے جیسا نہیں۔ بھائی یہ کیوں امت کو بانٹتے ہو فرقوں کے اندر، کیوں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو؟ ہم جن چیزوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے نا وہ یہ 10 چیزیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی فکر ہے اس بات کی کہ لوگ شرک نہ کریں؟ وہ نہیں، اس کی نہیں فکر، لوگ وہ شرک کر رہے ہیں اس کے اوپر سب کے لیے بہتر، لیکن ہاں قرآن خوانی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کے اوپر ساری بحثیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کوشچن آ رہے ہیں۔ او بھائی یہ دیکھو کہ لوگ اپنی اولاد کو تو نہیں قتل کر رہے، یہ دیکھو کہ فحاشی بے حیائی کتنی اس معاشرے میں پھیل گئی ہے حد سے زیادہ، اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی نہیں پرواہ، ہمیں فکر کیا چیزوں کی ہے؟ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگ رہے ہیں، وتر ایسے پڑھ رہے ہیں کہ وتر ویسے پڑھ رہے ہیں۔ ارے دیکھو ہم کیسے فرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں، ہم خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امت جب اور فرقوں میں بڑھ جائے گی اس کو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اس یہ ٹائم ایسا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں، اتنا ہوا نہ دیں، اصل دین پہ آئیں۔ اب دیکھیں آپ کو انگلی ہلانے کا آپ کو فکر ہے کہ کوئی انگلی ہلاتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں فکر ہے۔ کتنے لوگ آج بے نمازی بیٹھے ہیں، ان کو نمازوں کا ہی نہیں پتہ، کتنے لوگ ہیں جو نماز کو جسٹ ایک ایکسرسائز کے طور پہ لیتے ہیں، ان کو نماز میں کوئی خوشبو ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صحیح قرآن ہی نہیں پڑھنا جانتے، اب ہم قرآن خوانیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ خدا کے لیے عقل اور سمجھ حکمت کے ساتھ چلے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یتیم کا کیا حال ہے، یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا آپ کی کبھی نظر اس طرف بھی گئی؟ آپ یہ دیکھتے ہیں ناپ تول میں کس طرح کمی بیشی ہوئی ہے، بڑی بڑی قومیں ڈوب گئیں اس وجہ سے، اس طرف نہیں ہے ہماری توجہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے نا ان کو قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ جو نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہمیں، ہم یہ ان مسئلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں بس۔ اب ہم نے کیسے کس امام کے پیچھے پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھنی، کیسے دعا مانگنی ہے، کیسے نہیں، یہ بس سارے یہ ہمارے مسئلے آج رہ گئے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں ہے فکر کہ جو ہے نا ہمارا پورا معاشرہ، پورا معاشرہ ہمارا جو ہے یہ ناپ تول میں کمی بیشی، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو کہ بالکل انصاف کے ساتھ تولے اور کرے، ورنہ زیادہ تر ایسے ہی ہیں، عہد ٹوٹ رہے ہیں، کوئی عہد کا پاس ہی نہیں ہے۔ آج آپ کسی ساتھ کوئی عہد کریں گے کل کو پتہ ہی نہیں وہ بندہ کہاں ہے، لکھی ہوئی چیزوں کو کانٹریکٹس لکھے ہوئے لوگ لے لے کے عدالتوں میں پھر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی گھر گھر ہو رہی ہے، والدین رو رہے ہیں، وہ اولڈ ہومز میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں اور دھکے کھا رہے ہیں، ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ قرآن صراط مستقیم ہے، اس کا کوئی اتباع کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فالو نہیں کرنا چاہتا، اس سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں، ان کی نہیں ہمیں کوئی پرواہ، ہم نے ان مسئلوں کو اپنے مسئلے بنایا ہوا جس سے تفرقہ بازی پھیلے۔ تو ہم کس راستے پہ لگے ہوئے، اصل چیزوں کو چھوڑ کے ہم کدھر پہنچے ہوئے؟ تو اے نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا کام کیا ہے؟ بس فرقے بنانا، بس یہ کہ ہمیں کوئی نئی بات پتہ چل جائے تو ہم بس اس کو لے کر اس کو ہائی لائٹ کرتے پھریں، تاکہ کبھی کوئی کسی نے اپنا نام کچھ رکھ لیا، کسی نے اپنا۔ اب اگر آپ پوچھیں گے نا ان سے، یہ کہیں گے سارے ہی ٹھیک ہیں، حنفی بھی ٹھیک ہیں، شافعی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، بھائی سارے ٹھیک ہیں، تو پھر آپ لوگ اتنے بڑے مسئلے کیوں بناتے ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہو؟ اس فرقے کی مسجد میں ہم نے نہیں جانا، جی وہ والا فرقہ خبردار اس مسجد میں گئے، کدھر ہم دیکھو ایز امہ ہم کدھر پہنچ گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کسی فرقے کا نام نہیں لیا کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے یا وہ صحیح راستے پہ، آپ نے فرمایا جو میرے راستے پہ اور میرے صحابہ کے راستے۔ آج جس فرقے کو بھی دیکھ لینا وہ یہی کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں، یہ جو نجات والا فرقہ نا یہ ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی ہیں ان کے راستے کے اوپر۔ اور عمل میں دیکھیں لکھا ہوا نیچے اہل سنت والجماعت، اور سنت والجماعت کا مطلب سمجھ آتی ہے؟ جو سنت پہ چلنے والے، ہم سنی ہیں، کیا ہم سنت کو فالو بھی کرتے ہیں؟ انما امرهم الى اللہ، اے نبی ان کا معاملہ نہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ خود ہی ان کو بتا دے گا جو یہ کرتے رہے. یہاں پہ کیا ہے، یہ بات کو نوٹ کریں، یہاں پہ انما امرهم الى اللہ، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ انما امرهم الیکم، ان کا معاملہ تمہارے اوپر ہے، تم خود کھڑے ہو جانا اور ان کو گولیوں سے بس سب کو ختم کر دینا، ان کا کام تمام کر دینا، ان کو زندہ رہنے کا ہی نہیں ہے کوئی حق، ان کی بس جا رہی ہو تو سب کو ختم کر دینا. ایسا کہا گیا یہاں پہ، کیونکہ یہ تو دوسرے کوئی اور فرقے والے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا کہاں حق ہے، زندہ رہنے کا حق تو ہمارا ہی ہے. یہ کہا گیا یہاں پہ انما امرهم الى اللہ، اللہ کی طرف ہے ان کا معاملہ، تو وہ خود کھڑے ہو کے لوگوں کو مارنے نہ شروع کر دو، اللہ ان کو بتائے گا جو انہوں نے کیا، ان معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دو. ہم فوراً کھڑے ہو کے سب سے پہلے تو ہم یہ فتویٰ دے دیتے نا کہ یہ کافر ہیں. جب ہم نے کافر فتویٰ دے دیا، کسی کلمہ گو کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کافر جو کافر ہے اس کو تو کافر کہنا ہی ہے کہ یہ کافر ہے، کوئی گالی نہیں ہے، کافر کافر کا مطلب ہے جو انکار کرتا ہے. لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری کہاں اتھارٹی کہ ہم کہیں گے کافر ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں یہ منافق ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں یہ گمراہ ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے، اب ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر ہم یہ فتویٰ دے دیتے ہیں اب ان کو سب کو مار دو. جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا واقعی، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو دین والا نہیں کہہ سکتا جو پھر یہ کام کرے کہ پھر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں اور ہم سب کو ختم کر دیں گے، جو ہمارے فرقے کے علاوہ ہے وہ سب قتل کر دو ان کو. یہ کام وہ نہیں کر سکتا جس نے قرآن کو سمجھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ خود ہی ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا. دیکھیں آپ بعض دفعہ بحثیں کرتے ہیں، لوگ لڑائیاں کرنے شروع ہو جاتے ہیں، آوازیں اونچی ہونے شروع ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں بھی ایون آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں. نہیں جی، یہ خطبہ عربی میں نہیں پڑھتے، عربی میں ان کی تقریر نہیں ہے، تو اس لیے ان کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھنی. اب آپ جتنا مرضی سمجھائیں گے بتائیں گے، نہیں انہوں نے سمجھنا. اب اللہ تعالیٰ ہی ان کو قیامت کے دن بتائے گا. جنہوں نے نہیں سمجھنا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. آپ یہاں پہ لڑنے بھڑنے کھڑے نہ ہو جائیں، آپ یہاں پہ کفر کے فتوے نہ دینا شروع کر دیں. بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے اور ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں. اس کے بعد ہمارا، جب ہم قرآن تھوڑا سی ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے نا، تو پھر ہم کیا کرنے شروع جاتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتھارٹی ہو گئے ہیں، اب ہم جس کو مرضی سرٹیفکیٹ اب ہم نہیں دینا ہے کہ کون مومن ہے تو کون ہے جو کافر ہے اور کون ہے جو اور کچھ اور ہے. قرآن نے دیکھیں ان فرقہ واریت اور ان چیزوں سے روکا ہے. آج اس لیے دیکھیں کتنے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، یعنی تفسیر میں بھی کہیں ڈفرینس آ جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر ایک اور ہی فرقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے ہم سب کو. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو لے کر آیا کوئی نیکی، الحسنہ، تو اس کے لیے 10 ہیں اس کی مثل، یعنی ایک نیکی کا اجر، ایک نیکی نہیں لکھا جائے گا، ایک نیکی کا اجر جب کوئی انسان کرتا ہے تو 10 لکھا جائے گا، 10 کے برابر اس کو ثواب ملے گا. جیسے وہ 10 نیکیاں کرتا تو اس کو ملنا تھا، اس طرح ایک نیکی پہ اس کو ملے گا. اور یہ تو منیمم ہے، منیمم لیسٹ ہے، 10 تو مسٹ ہی مسٹ ہے، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. میکسیمم کا تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، 70 بھی آیا ہے اور 700 بھی آیا ہے اور بے حساب بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرے گا، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی نیت کیسی تھی، ڈپینڈنگ آن کہ آپ نے کتنے شوق کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کن حالات میں کیا ہے. تو 10 تو آپ کی مارکس پکے ہیں، اس سے زیادہ اللہ جس کو چاہے عطا کرے، یہ ہے اس کی رحمت. اور یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ بات بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ یہ آیا من جاء بالحسنہ، یہ نہیں آیا من عامل بالحسنہ، جس نے عمل کیا حسنہ پہ، جس نے نیکی کا عمل کیا، اس کے لیے جا آیا. کیوں؟ اس لیے اللہ اکبر کہ یہ جو نیکی کا کام ہے نا،
اس کو لے کے اللہ کے پاس بھی لے کے پہنچنا، یہ نہ ہو کہ یہاں پہ نیکی کی، نیکی کرنا تو ایک آسان کام ہے، دیکھیں نیکی کی، یہ نہ ہو کہ اس کو یہیں پہ ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، کسی کو احسان جتا کے، کسی کو جتا کے تکلیف دے کے اپنی نیکی کو یہیں پہ ختم کر دو. یہ نیکی جب آپ نے کر لی ہے تو اس کو سیو بھی کر کے رکھنا تاکہ لے کے آئے کوئی نیکی، یعنی اس دن قیامت کے دن لے کے بھی آیا ہے، اس کے پاس تھی تو لے کر پہنچے گا نا، اگر وہ پہلے ہی دنیا میں مٹ چکی ہے. اللہ معاف کرے ہم بعض نیکیاں استغفراللہ ہم کرتے ہیں تو وہ دنیا میں مٹ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہم بڑی اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ کیا پتا ہم اپنا نامہ ہمارے یہاں پہ دیکھ نہیں نا سکتے، وہ تو ڈیلیٹ ہو گئی، وہ تو اس وقت ہی ڈیلیٹ ہو گئی تھی جب آپ نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی اور بڑی جتایا تھا اپنی نیکی کو، جب شو آف کر رہے تھے، جب آپ کسی کے اوپر احسان جتا رہے تھے، یاد نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، وہ تو چلی گئی نیکی، دھل گئی بھی ہے اور آپ نیکی سمجھے بیٹھے ابھی تک. استغفر اللہ ربی. تو یہ بات ہے لے کر آیا کوئی نیکی تو اس کے لیے ہوگا اتنا. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی لے کے آیا ایک برائی، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا تو نہیں اس کو بدلہ دیا جائے مگر اتنا ہی صرف. اس کو عشر وامثالہا نہیں کہا گیا کہ اس کو دس گنا ہوگا، اگر یہ ہوتا تو آج ہم کس طرح بچ سکتے تھے برے اعمال سے. پھر اگر وہ اس نے سیئہ کر بھی لی ہے، اگر توبہ کر لی تو یہ سیئہ بھی مٹ جائے گی، پھر اس کا بھی نہیں بدلہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کئی گناہ ہوں، انسان موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے اور اس کو کوئی برائی نہ لکھی جائے. اسی طرح ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہمارے پاس لے کر آئے گا نیک عمل تو دس گنا اس کا ثواب دیا جائے، اور جو ہمارے پاس لائے گا برا عمل تو ایک ہی عمل کی سزا پائے گا، یعنی ایک اس عمل کی، اس کو بڑھایا نہیں جائے گا، اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا جائے گا اس طرح سے جیسے اس کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے، اس کی بس ایک ہی اللہ تعالیٰ وہ دے گا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن بھول گیا، اوہ یاد ہی نہیں رہا وہ کرنے کا، تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی ڈر سے تو نہیں نیکی کو چھوڑا اور گناہ سے بچا کہ بلکہ بھول ہی گیا تھا. لیکن اگر کسی نے پوری کوشش کی، کرنا چاہا لیکن مثلا اوپر پولیس آ گئی یا ایسا وہ کرنے لگا تھا لیکن بس کسی طرح نہیں ہوا، اسباب ہی نہیں بنے، تھک کے بیٹھ گیا، تو اس کو ایک برائی کرنے کے برابر ہی گناہ ملتا، تو وہ پورے طور پہ چلا گیا تھا نا کرنے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں وہ حدیث آتی نا، دو مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے سے جنگ کریں تو جو مارے گا وہ بھی جہنمی ہے اور جو مارا وہ بھی جہنمی ہے، اس لیے کہ یہ جو مرنے والا تھا یہ بھی اسی ارادے سے اس کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ اب میں اس کو ماروں. مگر ہاں یہ حدیث میں آتا ہے کہ برائی کا ارادہ کر کے کوئی اللہ کے خوف سے اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا نہیں میں نہیں کرتا، تو اس کو نیکی ملتی ہے. سمجھ آ گئی بات آپ، یہ کتنا سارا ڈفرینس ہے اس میں. ایک کیا ہے، برائی چھوڑی اس وجہ سے کہ اللہ کا ڈر تھا تو ایک نیکی مل گئی. دوسری کیا ہے، برائی چھوڑی اس وجہ سے کہ وہ بھول ہی گیا تھا تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. تیسری وجہ کیا ہے، برائی کرنے کے لیے چلا گیا تھا، برائی ہو تو نہیں سکی مگر گناہ ہو تو نہیں سکا کیونکہ اسباب ہی نہیں پیدا ہوئے، ایسے ایسا مسئلہ وہاں پہ بن گیا کہ ہو ہی نہیں پایا، چانس ہی نہیں مل سکا، تو وہ ایک برائی لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو اب دیکھ لیں یہاں پہ کہ حدیث قدسی میں ہے کہ نا کہ نیکی کرنے والے کو دس گنا ہے، پھر اور بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، اور برائی کرنے والے کو ایک ہی عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف بھی کر دیتا ہوں، جو زمین بھر کے بھی گناہ لے کر آئے گا اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو پھر بھی میں اب اتنی رحمت لے کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. اس ساری ملٹیپلیکیشن کے بعد نیکی اتنی گناہ آپ کو بڑھ بڑھ کے ملتی ہے، اتنی گناہ آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی پھر بھی قیامت کے دن ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے اوپر ہی یہ لینا چاہیے کہ وہ پھر اس کی بدقسمتی ہے، پھر بڑا ہی بدقسمتی ہوگا وہ کہ جو پھر بھی جا کے اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، پھر بھی وہ اس دن جا کے فیل ہو گیا، تو یہ اس کی بڑی بدنصیبی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فارمولا کتنا پیارا دیا، ایک نیکی دس اس کے، ایک نیکی کا ارادہ کیا کر نہیں سکا تب بھی ایک نیکی ضرور مل جائے گی۔ تو نیکی کا اگر موقع آپ کے سامنے آئے، نیت دل سے نیت ضرور باندھ لیا کریں کہ میں یہ کروں گی، تاکہ کم از کم ایک نیکی تو لکھی جائے نا، دس تو اس وقت ہوں گی جب آپ کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی ایسا نہیں ہوگا کسی کوئی نیک عمل کر کے آیا اور اس میں اس دن کمی کر دی جائے، یا کسی نے برا عمل کیا ہی نہیں ہے اور اس کو بس ایسے ہی سزا دی جائے گی، ایسا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے بھی مارکس دیے جائیں گے، بس نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، سنت کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ اب ایک سبحان اللہ ہم نے جاتے ہوئے کہہ دی، ہمیں کہیں یاد ہے کہ ہم نے وہ درخت کو دیکھ کے کہا کہ سبحان اللہ کتنا پیارا ہے، اب وہ سبحان اللہ مجھے تو بھول بھی گیا میں نے کہی تھی، مگر اللہ کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے ساری یہ کتاب تمہاری، اس کے اندر دس مارکس تمہارے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ قل، کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی مجھ کو ہدایت دے دی، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ دینن قیمن، ایسا دین جو بالکل سیدھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے نا تو رب بھی اس کو ہدایت دے سکتا ہے سیدھے راستے کی، کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رب نے پیدا کیا، وہ آپ کی مشینری جانتا ہے، وہ آپ کے حالات جانتا ہے، آپ کی ضروریات جانتا ہے، آپ کی کمزوریاں جانتا ہے، آپ کی سارے ان اینڈ آؤٹ جانتا ہے، وہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے نا کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا راستہ چلنا آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی اس کے اندر اس کا نفع ہے، کامیابی ہے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے تو سیدھا راستہ دکھا دیا، اور ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا راستہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو ابراہیم تو یکسو تھے، یعنی اے نبی آپ اعلان کر دیں مجھے کوئی اور راستہ نہیں چاہیے، مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا، سیدھی راہ جاتی ہے وہ، یہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ماں کانا من المشرکین، انہوں نے کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے شاید چاند کو دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرا خدا ہے، تو کیا یہ میرا خدا ہے، تو وہ کنفیوژن میں پڑ گئے، تو پتہ نہیں پھر انہوں نے سورج دیکھا تو پھر انہوں نے سوچا یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، ماں کانا من المشرکین، وہ مشرک میں سے تھے ہی نہیں، انہوں نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، ان کا راستہ بالکل سیدھا راستہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مقام محمود والا ہوں، جس سے ساری مخلوق کو امید ہوگی، یہاں تک کہ خلیل اللہ کو بھی امید ہوگی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو سچا فرما برداری کا راستہ تھا، وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار تھے۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہے تو وہ تو ان کے طریقے پہ چل رہے، آپ وہ حدیث بے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فرمایا کرتے تھے اصبحنا علی ملت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص و دین نبینا و ملت ابراہیم حنیفہ ما کان من المشرکین، یہ تو دعا ہم صبح شام کی دعا میں پڑھتے تھے نا، پڑھتے ہیں نا ہم، تو یہ دعا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ حنیف تھے، وہ مشرک نہیں تھے، کہ میں اس راستے کے اوپر ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے، یا ایسی کوئی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا دیتی ہے، باقی ہمیں اس بحثوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں کون کس مرتبے پہ ہے، وہ اللہ کے ہاں ان کے مرتبے ہیں، ہمارے لیے سارے انبیاء قابل احترام ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دعا آئی یا یہ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہ ان کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، یہ انتہائی خوبصورت آیت قرآن کریم کی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کہہ دیں، نیت بھی کر لیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ اب نماز سے کا مطلب کیا ہے؟ نماز چونکہ عبادات کے اندر سب سے اہم ایک عبادت نماز کی ہے، نماز کی عبادت سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ ساری عبادات ہی ہو گئی، نماز بھی اہم ترین عبادت ہے، وہ بھی ہو گئی اس کے اندر۔ تو عبادت کے تمام طریقے، وہ نسکی اور میری قربانی۔ اب نسک قربانی کے لیے بھی آتا ہے، اور آپ نے دیکھا حج کے بھی سارے جو مناسک ہیں، جو سارے حج میں اعمال کیے جاتے ہیں ان کو مناسک کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا مناسک حج، تو وہ بھی اسی سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے معنوں میں بھی یہ بھی نسک بھی استعمال ہوتا ہے۔ ناسک کہتے ہیں عبادت گزار کو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی میری نماز بھی اور میری تمام عبادتیں، وہ محیا اور میری ساری زندگی، وہ مماتی اور میری موت، للہ لیے اللہ کے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اس میں اتنا اخلاص ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ تھا ہی، ان کی عبادات بھی، ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تھا، انہوں نے قربانی بھی کی اللہ کے لیے، کیا چیز نہیں قربان کی، اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے آگ کے اندر کود گئے تھے، اور بیٹے کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تو قربانی کی اعلیٰ مثال ہے، ان کی تو پوری زندگی ہی قربانیوں کی مثال ہے۔ اور موت تو ظاہر ہے، جس کی زندگی اس کے اوپر گزری، ساری زندگی اس کے اوپر گزری، تو ان کی موت بھی اس کے لیے اللہ کے لیے ہی تھی۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری تو فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے اور اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لے۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں بیسیکلی، اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اس پہ بیس کرنی چاہیے، اس کو چاہے یاد کر لیں، نہیں یاد ہے تو پھر جب دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں انسان اپنے محبوب کو، کیا کہتا ہے؟ بس جی اب تو میری زندگی بس آپ کے لیے ہے، اب تو میں آپ کے لیے ہی جیتی ہوں، آپ کے لیے ہی مرتی ہوں، یہ کہتے ہیں نا، میں آپ کی غلام ہوں، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ جب کوئی انسان انسان سے شدید محبت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے، اور جو اپنے رب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میری نماز، میری کوئی بھی عبادت اللہ سوائے تیرے کسی اور کے نام کی نہیں ہے۔ نماز پڑھتی ہوں تو تیرے نام کی پڑھتی ہوں، قربانی کرتی ہوں، کوئی بھی قربانی کروں تیرے نام کی کرتی ہوں، یعنی میری ساری زندگی، میری پوری لائف، میں کیسے رہوں، کیسے کھاؤں، کیسے پیوں، کیا فیصلہ کروں، کیا قدم اٹھاؤں، کیا کام کروں، ہر موڑ پہ اللہ بس تیرے لیے ہے۔ زندگی بھی وہ اپنی اللہ کو سپرد کر دیتا ہے، وہ انسان میرے سارے خواب، میرے سارے گول زندگی کے، میرا کیریئر سب اللہ کے لیے، جیسے میری نماز اللہ کے لیے ہے نا، صرف نماز صرف آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، کوئی کسی اور کے لیے تھوڑی پڑھتا ہے، صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح میری پوری زندگی بھی ہے اللہ تیرے لیے ہی ہے، یہ نہیں کہ مسلح سے اٹھے تو باقی زندگی میرے لیے، وہ جتنی دیر میں مسلح میں بیٹھی یا جتنی دیر مسجد میں بیٹھی، اللہ جتنی دیر میں آپ کی تھی، باقی سب میرے اپنے کام ہیں، نہیں، اللہ میری زندگی کے سارے اعمال تیرے لیے ہیں، ساری میری زندگی تیرے لیے، صرف عبادات ہی نہیں ہے، پوری لائف میں نے تجھے دے دی۔ تو جیسے تو یہ زندگی اسی کی ہے، اس رب کی دی ہوئی ہے، اسی کی ہے۔ لیکن جب بندہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک محبت کے اظہار کا ایک طریقہ سمجھ لیں، جیسے محبت اظہار چاہتی ہے نا، ہر انسان اپنے محبوب کو کچھ کہتا ہے، بول کے کچھ کہتا ہے، یہ ایک اللہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے۔ نماز تو سمجھ آتی، نسک قربانی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ قربانی دینی ہوگی تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو کس کی قربانی دیں گے؟ کون سی چیز قربان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی دے دی تھی، آپ سے اللہ نے بیٹے نہیں مانگے، کیا چیز آپ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں؟ خواہشات، وقت، جہاں پہ آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکنا مشکل لگے وہاں پہ جھک جانا، یہ قربانی ہی ہے نا۔ اب جب ایسا لگتا ہے نا آپ کو جب کوئی قرآن میں حکم پڑھتے ہیں ہائے یہ کیسے کریں، یہ تو بڑا مشکل، سمجھ لیں یہ وقت آ گیا قربانی دینے کا، اب میں نے اپنی خواہش کی قربانی دینی، مال چاہیے ہوگا مال کی قربانی دوں گی اللہ کے دین کے لیے، تو تب انسان کہہ سکتا ہے یا اللہ تیرے لیے میرا مال بھی قربان، تیرے لیے میرا وقت بھی قربان، اللہ تیرے لیے تو میری پوری زندگی قربان، میری مصروفیات قربان، میرے گھر والے قربان، یا اللہ میرا گھر قربان، یا اللہ تیرے آگے تو میں ساری کی ساری فدا ہوں، میرا جی جان قربان۔ ہم انسانوں سے کہتے ہیں نا اے میں صدقے میں واری، میں قربان جاؤں، یہ انسانوں کو ہم کہتے ہیں، کیا اللہ کو بھی کبھی آپ نے ایسا کہا ہے میں قربان جاؤں؟ اللہ تیرا حکم سن لیا نا، اب میں قربان جاؤں، میرا دل کچھ بھی کہتا ہے مجھے نہیں پرواہ، میرا شوق کیا کہتا ہے، میرا خاندان کیا کہتا ہے، سارا زمانہ کیا کہتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ، میں قربان جاؤں، تو نے ہی حکم دیا، یہ والہانہ محبت کا اظہار ہے، یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، یہ محبت کرنے والا جب یہ بات اپنے دل سے کہتا ہے نا، اس کا سارا وجود وجد میں آ جاتا ہے، یہ کتنی بڑی بات وہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں محبت کیا چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں محبت حب سے ہے، حب اس مٹکے کو کہتے ہیں جو لبا لب پانی سے بھرا ہو، اگر اس میں کچھ اور چیز ڈالیں گے نا، کچھ اور پانی ڈالنے کی بھی کوشش کریں تو وہ باہر نکل کے گر جائے گا، کیونکہ وہ آلریڈی اتنا بھرا ہوا ہے۔ مٹکے کی اس کیفیت کو کہتے ہیں حب۔ تو اب محبت کا معنی کیا ہے، کہ دل کا مٹکا یہ برتن کسی کی یاد سے ایسے بھر جائے کہ اس میں کسی اور کی یاد کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوشش کے باوجود کسی کا خیال دل میں جگہ پکڑتا ہی نہیں ہے، دل کا ہر کونا کسی کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے محبت اللہ سے، انسان کا دل پھر ایسا ہو جائے تب وہ یہ بات کہتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ محبت میں مست ہو جاتا ہے نا، 40 دن تک وہ گھاس وغیرہ کچھ نہیں کھاتا، اس پہ پہلے سے بھی دگنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اور ہم دیکھو کیسے باتیں بہت کرتے ہیں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پر جتنا بھی بوجھ ڈالا جائے ہم جمے رہیں، ڈٹے رہیں اللہ کی محبت میں، کوئی نہیں میرے اللہ نے کہا ہے نا، یہ کوئی مسئلہ نہیں مجھے سے، ہم تو اتنا سا یہ روزے ہی آ گئے گرمی کے تو اس کے اوپر بھی بلا اٹھیں گے، آئے اب کیا ہوگا، اب گرمی کے روزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت کو جنید بغدادی تھے تو انہوں نے اس طرح سے اس کو، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ محبت کیا ہے، اللہ سے محبت، تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا محب یعنی محبت کرنے والا وہ بندہ ہے جو اپنی ذات سے غافل ہو، ہمیشہ اپنے رب کے ذکر میں لگا رہے، اس کے حقوق ادا کرتا رہے، اپنے دل کی نگاہ سے اس کو دیکھے، اس نے اللہ کی محبت کا جام جیسے پی لیا، اگر وہ بولے تو اللہ کے ساتھ بولے، اللہ سے باتیں کرے، اگر حرکت کرے تو اللہ کے حکم سے کرے، اگر ساکن ہو تو اللہ کے حکم سے ہو، ایسا ہے بندہ جو اللہ سے محبت کرنے والا، کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو اور شوق میں، اللہ کے شوق میں اس کا دل دھڑکے، یہ ہے اللہ سے محبت۔ ہم محبتوں کے دعوے کریں، پھر اس کے بعد ہم کوئی حکم آئے، پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ تو پھر محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، پھر بندہ اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز کی محبت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کا وہی ورنہ دل کا مٹکا جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اتنا بھر جاتا ہے، پھر کوئی اور محبت نہیں آ سکتی، پھر اس میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پھر اپنے رب کی چاہت کے مطابق گزارتا ہے، یہ نا محیایا، پھر میری زندگی بھی اللہ تیری محبت میں گزرے، تیری چاہت جیسے ہے ویسے میں اپنی زندگی گزاروں، بات اسی کی مانتا ہے، جاگتا ہے تو اسی کے ذکر میں، سوتا ہے تو اسی کے حکم پہ، ہنستا ہے تو اسی کے لیے، روتا ہے تو اسی کے لیے، حتیٰ کہ وہ جیتا ہے تو اپنے رب کے لیے، مرتا ہے تو اس کے لیے۔ جب یہ بات آ جاتی ہے نا، تب وہ یہ نمونہ بنتا ہے اس آیت کا، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ایسے ہی نہیں انسان بن جاتا، تب بنتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا جا رہا نہیں جی آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا, بس آپ نے بس اللہ کی یاد میں ایک طرف بیٹھے رہنا اور ایسے کرنا, یہ نہیں کہا جا رہا. سب سے تعلق توڑنے کو نہیں کہا جا رہا, سب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے ہی یہ چلنا ہے. صحابہ کرام دیکھیں ہر ایک کام کرتے تھے نا, وہ تاجر بھی تھے, وہ کسان بھی تھے, وہ باغبان بھی تھے, کتنے کچھ کام کرتے تھے, لیکن وہ ساتھ اللہ کی محبت میں ان کے دل چور بھی تھے. تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا اپنی زندگی نہیں گزارنی, کوئی اپنے گھروں میں نہیں رہنا, کوئی شاید جنگلوں میں نکل جانا ہے, یا کیا یہ نہیں کہا جا رہا آپ کو. لیکن اللہ کی محبت انسانوں کی محبت سے اوپر ہو جائے, کاروبار کی محبت سے اوپر ہو جائے, لوگوں کی باتوں کی محبت سے اوپر ہو جائے, دنیا کی تمام محبتوں پہ غالب آ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں, بہت شدید ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں. تو ایسا اس بات کو سمجھ کے کریں. دیکھیں پھر اس کے بعد پھر ان سے جو محبت ہوگی نا, مثلا والدین سے جو محبت ہے, وہ بھی اللہ کی محبت کے تابع ہوگی. وہ بھی دل میں یہ ہوگا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے اللہ کی معرفت دی ہے. پھر تب آپ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی خدمت ہے. بیوی بچوں کو تو کوئی انسان دیکھتا ہے, ان کے لیے رزق حلال بھی کماتا ہے, تو اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے, یہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہے. تو پھر انسان کا ہر کام اس طرح سے ہونے لگتا ہے کہ بس وہ اللہ کے لیے. پھر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو انسان دور نہیں بھاگتا, یہی سوچتا ہے کسی بہانے سے میرے رب نے مجھے یاد تو کیا, پھر یہ سوچتا ہے, اس کا سوچنا ہی بدل جاتا ہے نا. تو کسی نے کہا نا کہ اگر مجھے میرے رب سے اتنی محبت ہے کہ اگر وہ مجھے کہے مر جا تو میں یہ حکم مان کے مر بھی جاتا ہوں, اور پھر میں موت کے فرشتے کو بھی کہتا ہوں خوش آمدید, ویلکم. جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے. اور انسان ہم کس کس کے لیے جیتے ہیں؟ کوئی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے, کوئی اپنے گھر والوں کے لیے جیتا ہے, کوئی اپنے کیریئر بنانے کے لیے جیتا ہے, کوئی اپنے کاروبار کے لیے جیتا ہے, کئی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان جیتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں نا. انسان کہتا بھی ہے میں تو فلاں کے لیے بس جی رہی ہوں, میں تو اس کے لیے جی رہی ہوں, کوئی اپنے نسل بڑھانے کے لیے جیتا ہے. ہاں میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں کس کے لیے جی رہی ہوں, میرا جینا کس کے لیے ہے؟ یہ اب کہنی باتیں اب یاد کر لیں شاید کو پھر رٹتی رہیں تو وہ اس سے نہیں وہ بات ہوگی. اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح, واقعی میں اللہ کے لیے جیتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے جیے تھے, پھر ان کی زندگی دیکھیں کیسی تھی. جس کے لیے آپ جیتے ہیں پھر آپ تو پھر اس کو ہر وقت خوش کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ چاہتے ہیں کہ بس ٹھان لیتے ہیں کہ بس اس کو کبھی ناراض نہیں کرنا میں نے, کیونکہ میں اس کے لیے جی رہی ہوں. تو واقعی کیا میں اللہ کے لیے جی رہی ہوں اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے کہ ہاں پھر ایسی زندگی میں جو اللہ کی خاطر ہے, جب موت بھی آئے تو میری موت آئے بھی تو اس حال میں آئے کہ میں اللہ کی غلامی میں ہوں, اسی حال میں آئے کہ میں پوری کی پوری اللہ کی غلامی میں اس کے آگے جھکی ہوئی ہوں, اس میں موت آئے تب ہے زندگی اور موت اللہ کے لیے. تو یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ کہنے کے قابل ہیں, جینا اللہ کے لیے, زندگی وقف ہے اللہ کے لیے, مرنا ہے تو اللہ کے لیے, باقی زندگی کی ضروریات تو پوری کر رہے ہیں اس کو کریں گے, مگر اصل جو چیز ہے نا فوکس ہے وہ کیا ہے, اسی کی طرف دھیان ہے. جی جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب اللہ کے لیے ہو جائے. تو صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ اس کے اندر ہم بس یہ دعا کریں, اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو ہم سے محبت کر کیونکہ ہم تو اس قابل ہی نہیں اللہ, اور ہم یہ ضرور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری محبت کے قابل ہو جائیں, کہ تو ہم سے محبت کرنے لگے. ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تو ہمارے جیسوں سے محبت کرے. اللہ اس قابل تو بنا سکتا ہے نا, اللہ ہمیں اس قابل بنا دے, واقعی ہم جیے ہیں, ہم مرے ہیں تو اللہ کے لیے. زندگی کا مقصد کیا ہو؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اور یہ مقصد بن جائے زندگی کا. اللہ اکبر. تو یہ اخلاص جب آ جاتا ہے نا, بس سب ایک کے لیے ہو جائے, بس اسی کے لیے صرف, اور کسی کے لیے نہیں. کچھ تھوڑا اپنے نفس کے لیے, کچھ تھوڑا لوگوں کے لیے, کچھ تھوڑا فلاں کے لیے, میں کچھ تھوڑی سی فلاں کے لیے ہوں, یہ نہ ہو, بس ایک اللہ کے لیے, تب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ایسے رب کے لیے, میرا سب کچھ, میں نے اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں شریک کیا, نہ اپنے نفس کو شریک کیا, نہ کسی اور کو, میری نیت میں اور کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اے نبی آپ کہہ دیں کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا, انہی باتوں کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں, اور میری ساری زندگی, میری عبادات, میری قربانی, میرا جینا مرنا میرے اللہ کے لیے ہو. واقعی نسک کرنے کو تیار ہیں؟ قربانی دینے کو تیار ہیں آپ؟ وقت لگانے کو تیار ہیں اللہ کے لیے؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, مجھے اس کا ہی حکم دیا گیا, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ میں صرف تمہیں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں ان باتوں پہ سب سے پہلے خود عمل کرتا ہوں, میں سب سے پہلے خود فرما برداری کرتا ہوں, سب سے پہلے ان حکموں پہ خود چل کے دکھاتا ہوں, سب سے پہلے خود سبمٹ کرتا ہوں اللہ کے آگے. مسلم ہوں میں جو تمہارے سامنے نمونہ ہوں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا, جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں. کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ میں کیا آخری مسلم تو نہیں بننا چاہتی ہوں کہ جب اللہ کا حکم آئے تو پہلے میں ادھر ادھر دیکھوں کون سی میری دوست کر رہی ہے نہیں کر رہی, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اگر اس نے کیا تو پھر اچھا میں بھی پھر ہمت کر ہی لیتی ہوں, اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر اب میں کیسے کروں. ہم اول المسلمین بننے کی کوشش نہیں کرتے کہ میں کروں گی سب سے پہلے. ہاں اور چیزوں میں دیکھو ہمیں کتنی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام سب سے پہلے ہے, کہ یہ پائنیئرز میں سے تھی, اس نے اس کام کو شروع کیا, میرا نام سنہری حروف میں لکھا جائے, میں نے سب سے پہلے یہ چیز بنائی تھی, میری یہ ریسیپی تھی, میرا یہ تھا, تو ہم اس میں کتنے خوش ہوتے ہیں اور کتنا فخر لیتے ہیں اس میں. لیکن مسلم ہونے میں بھی فخر ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس پہ عمل کر کے دکھاؤں. اور پتہ پوری کائنات مسلم ہے, پوری کائنات فرما بردار ہے, تو میں کیوں نہ ہوں, اور میں اول المسلمین کیوں نہ ہوں, آخر المسلمین کیوں ہوں, کیوں انتظار میں ہم رہتے ہیں وہ کر لے وہ کر لے وہ کر لے پھر میں کروں, کیوں؟ اور دیکھیں یہاں پہ مسلمان کہا گیا, اول المسلمین, یہی ہماری پہچان ہے, یہی اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے, کوئی اور فرقے کا نام نہیں ہے یہاں پہ. تو اس آیت پہ آپ اور تدبر کریں اور غور کریں, بار بار اس کو پڑھیں, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگا سکوں ان شاء اللہ تعالیٰ. قل اغیر اللہ ابغی ربن, کہہ دیجئے کہ کیا تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں کوئی اور رب تلاش کروں, وہو رب کل شئن, جبکہ وہ رب ہر چیز کا رب ہے, ہر چیز کا رب وہ اللہ ہی ہے, تو تم مجھے کہتے ہو اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو رب بناؤں, کسی اور کے آگے جھکوں, حالانکہ اس رب کے آگے, اللہ کے آگے تو سارے جھکے ہوئے, میں اس کو کیوں نہ بناؤں رب. اصل میں نا مشرکین مکہ میں ولید بن مغیرہ وغیرہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. کہا گیا کہ کیا میں کوئی اور رب بنا لوں, اللہ کو چھوڑ دوں. اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بھار وہاں پہ اٹھا لیں گے قیامت کے دن, تم ہمارے پر چھوڑ دو, اللہ کو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کماتا ہر نفس مگر اسی کے ذمہ ہے، یعنی جو کوئی برائی کماتا ہے وہ اس نے نہیں کمائی، کسی اور کے لیے نہیں کمائی مگر اپنے لیے کمائی ہے۔ جو بھی کوئی کرتا ہے نا، اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے اس کا خمیازہ خود ہی بھگتیں گے، جو بوگے وہ کاٹو گے اپنے لیے ہی، کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال کے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ اس نے جی مجھے کرا دیا تھا، میری دوست نے مجھے یہ کہا تھا، میری امی ایسے کہتی تھی، میرے ہسبینڈ ایسے کہتے تھے، ان کے اوپر ڈال کے آپ نہیں چھوٹ سکتے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن۔ یہ آج دنیا میں باتیں ہیں کہ کوئی ہمیں ہمارے دوست کہتے ہیں یا اور لوگ کہتے ہیں، تم قیامت کے دن کہہ دینا میں کہہ دوں گی اللہ کو میں نے اس کو کہا تھا، میں نے اسے کرایا تھا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن، وہ کوئی نظر ہی نہیں آنا، کسی نے تو بوجھ کیا اٹھانا ہے۔ یہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی قصور ہو جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں ہمارے اوپر نہ نام آئے، ہم دوسروں پہ ہی قصور ڈال دیں، ہم دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دیں، اس نے کیا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے لیٹ کرایا تھا۔ وہاں جا کے کون آپ کا قصور اپنے اوپر لے گا جب جہنم نظر آ رہی ہوگی؟ تو لوگ یہاں پہ آرام سے کہتے ہیں دیکھو چھوڑو تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو، بس تم کل کو وہاں پہ میں کہہ دوں گی، تمہارا ذمہ میں لے لوں گی، میں نے کہا تھا تمہیں، ٹھیک ہے تمہیں نہیں کوئی اللہ تعالیٰ پکڑتے، ٹھیک ہے تم بس کہہ دینا اس نے کہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اپنی گٹھڑی خود اٹھانی پڑے گی، خود اپنے وہاں پہ قصور، یہ بوجھ ہیں جو اپنے اوپر لینے پڑیں گے۔ گناہ جو ہے نا یہ ہیوی لوڈ ہے، بوجھ ہے، یہ وہاں پہ اپنے سر پہ خود ہی لینا پڑے گا، جس نے قصور کیا اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ دنیا ہی ہے جہاں پہ کوئی کرتا کوئی ہے تو بھرتا کوئی ہے، نام کسی اور کے لگا دیتے ہیں اور وہ اس کو بھرنا پڑتا ہے، نہیں وہاں پہ یہ نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی میرے سے میرا سامان لینے لگتے ہیں، کوئی پرس ہے، کوئی بھی بھاری چیز ہوتی ہے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کے آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم آپ کا اٹھا لیتے ہیں سامان۔ تو مجھے ہمیشہ یہی بات یاد آتی ہے، اللہ تعزر واضر تم ذرا اخرا، دنیا میں تو یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لائیں ہم آپ کا اٹھ سامان اٹھا کے گاڑی تک لے جاتے ہیں، ہم یہ کر دیں، قیامت کے دن کون اٹھائے گا کس کا بوجھ؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی بوجھ ہیں، یہ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ جتنا اس بوجھ کو باری کرتے جائیں گے یہ سب اپنے سر پہ ہی اس دن رکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے، انہوں نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیا تو ہم اس دن چھوٹ جائیں گے، کوئی نہیں چھوٹے گا، جو قصوروار ہوگا بے گناہ پہ الزام لگا کے خود نہیں بھاگ سکتا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر طرف تمہارے رب کے تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ پھر تمہیں بتا دے گا، یہ تم اختلاف جو کرتے تھے دنیا میں، کسی سے ڈس ایگری کرتے تھے، کسی بات کے اوپر بحث مباحثے کرتے تھے، یہ جو اختلاف ہے نا دنیا میں یہ سارے وہاں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے یہاں پہ آپ صبر سے رہا کریں، اتنے زیادہ غصے میں آ کے اتنے آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہے نا وہ فیصلہ کرے گا، جب وہاں پہ جا کے بتا ہی دے گا تو پھر کیوں یہاں پہ لڑتے جھگڑتے ہو؟ اگلی آیت یا آخری آیت بھی بڑی اہم آیات میں سے ہے، کیونکہ یہ زندگی کی آپ کو کئی چیزیں سمجھاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں۔ یعنی کیا خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کے پیچھے ایک آنے والا، یعنی پہلے یہاں پہ کوئی اور لوگ آباد تھے، دیکھیں جس مکان میں آپ رہتی ہیں اس میں بھی تو کوئی اور پہلے رہتا تھا نا، جس زمین کو جو جہاں پہ آپ کا گھر ہے آج آپ کی ملکیت ہے، اس سے پہلے کسی اور انسان کی ملکیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، ان کو اٹھا لیا، اس کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھایا، پھر ان کو اٹھایا، پھر ان کی جگہ پہ آپ کو بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، یہ بات یہ بھی بتاتی ہے کہ یاد رکھنا پھر ایک دن وہ تمہیں بھی اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو بٹھا دے گا۔ بڑی بڑی قومیں بھی آئیں، وہ بھی گزر گئیں، ان کی جگہ دوسرے قومیں آ گئیں، پھر وہ گزر گئیں تو ان کی جگہ تم آ گئے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیے تم میں سے بعض کے بعض کے اوپر درجے، یعنی بعض کو دنیاوی اعتبار سے بعض پہ اللہ تعالیٰ نے درجے دے دیے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دے دیا، کسی کو زیادہ عزت دے دی، کسی کو زیادہ حسن دے دیا، کسی کو زیادہ ذہانت دے دی، کسی کو زیادہ بڑی مرتبے دے دیے, کسی کو بڑا خاندان میں پیدا کر دیا. اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر درجے دے دیے, کسی کو اوپر کر دیا, کسی کو نیچے کر دیا. تو درجوں میں سب ڈفرینٹ ہیں, ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے سب ایک درجے پہ نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا اپنے ارد گرد ہر ایک فرق فرق ہے نا. یہ سب کیوں ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہائے وہ غریب کیوں ہے اور وہ امیر کیوں ہے اور وہ فلانا وہ تو اتنے جینیس ہیں اور یہ میرا تو دماغ نہیں چلتا. یہ ان کو لگتا کہ یہ انصاف نہیں ہے, ان کو لگتا کہ سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا. تو کیوں اللہ نے یہ فرق بنائے؟ یہ بات آج سمجھ لیں, یہ کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. کس میں؟ جو اس نے تم کو دیا ہے, جو اس نے تمہیں دیا ہے نا, اس میں آزما لینا چاہتا ہے کہ تم اب کیا کرتے ہو اس میں. اس کو پا کے جو عالم ہے وہ علم پا کے اب اس علم سے کرتا کیا ہے؟ جو جسمانی طور پہ مضبوط ہے وہ اپنی اس مضبوطی کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہونے کے بعد ظلم کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے؟ اس جسم کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ اس سے رب کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسی طرح جو مالدار ہے وہ کیسے زندگی گزارتا ہے؟ یہ اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے. وہ اسراف کرتا ہے, بخل کرتا ہے, اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے, یا اپنی مال میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے, اس کا مال اس کو مغرور بنا دیتا ہے, یا وہ عاجزی اختیار کرتا ہے؟ جس کے پاس پوزیشن ہے, کوئی پاورفل پوزیشن ہے, اس مرتبے سے وہ ناجائز فائدے اٹھاتا ہے, اپنے ناجائز کام کراتا ہے, یا انصاف پہ قائم رہتا ہے, حق ادا کرتا ہے, اس پوزیشن کا بھی حق ادا کرتا ہے, وہ تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتا؟ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ پھر ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کوئی اسی طرح کوئی گھر میں بھی بڑے درجے میں ہو سکتا ہے, مثلاً ماں ہے, ساس ہے, اب ان کے پاس بھی ایک اتھارٹی کی پوزیشن آ گئی ہے نا. اب وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہیں؟ ان کے ساتھ ظلم کرتی ہیں یا بھلائی کا معاملہ کرتی ہیں یا ستاتی ہیں کسی کو یا اچھا اخلاق سے پیش آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوسائٹی میں نا ہر ایک کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ درجے دیے ہیں. کسی کو اوپر رکھا, کسی کو نیچے رکھا, کسی کو دوسرے کے انڈر کر دیا. جو اب اوپر والا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ اب وہ نیچے والے کے ساتھ کیا کرے گا. جو نیچے والا ہے اس کا بھی امتحان ہے, یہ نہیں کہ اس کا نہیں امتحان, اس کا بھی امتحان ہے. وہ کیسے؟ اب کوئی غریب ہے مثلا, اب اس کا بھی امتحان ہے, وہ صبر شکر کرتا ہے یا چوری چکاری شروع کر دیتا ہے؟ وہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے یا شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے؟ وہ غریبی میں بھی رب کو یاد رکھتا ہے یا پھر ناراضگی میں بیٹھ جاتا ہے رب سے روٹ کے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کنات سے رہتا ہے؟ ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے, ہر ایک کا. ذہین ہے تو اپنی ذہانت کو کدھر استعمال کر رہے ہو تم؟ کوئی آپ لوگوں میں سے بہت جینیس ہے, وہ کدھر استعمال کر رہے ہیں اپنے؟ کسی کا مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسین زیادہ بنایا, اب وہ اپنے حسن کو زیادہ کدھر استعمال کرتی ہے؟ اس کے بعد وہ اپنے حسن کے اوپر نازاں ہو کے بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے شروع جاتی ہے, یا اپنے آپ کو زمین پہ رکھتی ہے؟ اس کا مزاج کدھر ہے؟ کسی کو حسن کم دیا ہے, اب وہ صبر کتنا کرتی ہے؟ کسی کو سسرال اچھے دیے, وہ اب آگے بڑھ کے اس میں جواب میں کیا معاملہ کرتی ہے؟ جس کے اچھے نہیں ہیں وہ کیا معاملہ کرتی ہے؟ تو دیکھیں ہر ایک کا ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے, یہ زندگی ہے ہی ٹیسٹ. انسان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو دار الامتحان نہیں سمجھتا, دار الجزا سمجھتا ہے. یہاں پہ خوشی بھی امتحان ہے, یہاں کا غم بھی امتحان ہے, یہاں کا پانا بھی امتحان ہے, یہاں کا کھونا بھی امتحان ہے, یہاں کی کامیابی بھی امتحان ہے, یہاں کی ناکامی بھی امتحان ہے, یہاں پہ ملنا بھی امتحان ہے اور یہاں پہ بچھڑنا بھی امتحان ہے, سب امتحان ہے. یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی, یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. کون میری بات مان کے چلتا ہے اور کون میری نافرمانی میں چلتا ہے؟ اپنی بات منوانے کی جگہ تو آگے آ رہی ہے, اس دنیا میں تھوڑی ہے. ہم سوچتے ہیں ہماری مانی جائے, اس دنیا میں تو اللہ کی ماننے کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اس کی مرضی پہ کون چلے گا. اگلی دنیا میں پھر تمہاری مرضی چلے گی, پھر تم اللہ کو آزما لینا, جو چاہو مانگ لینا, جو چاہو لے لینا, اللہ وہ پورا کر دے گا تمہارا. لیکن یہاں پہ نہیں, یہاں پہ اللہ کی مرضی چلے گی. تو وہ تمہیں آزما رہا ہے, جو بھی اس نے تمہیں دیا ہے, سب کے پاس امتحانی پرچے ہیں, ہر ایک کا ٹیسٹنگ پیریڈ ہے اس جہان میں. ایک ٹائم ہے, ایک زمانہ ہے. دیکھیں ہم 1900 میں ہم نہیں تھے, وہاں پہ اس وقت کوئی اور لوگ تھے جن کا ٹیسٹنگ چل رہی تھی. ایک سمجھ لیں کمرہ امتحان ہے یہ دنیا, یہاں پہ ہر کوئی آ رہا ہے اپنا ایگزام دے رہا ہے, جب گھنٹی بج جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے, اس کی جگہ پھر کوئی اور آ جاتا ہے امتحان دینے کے لیے. پھر پہلے والے سے پیپر لے لیا جاتا ہے, اس کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے, پھر پیچھے اس کے اس کا خلیفہ آ جاتا ہے, پھر اس وہ امتحان دیتا ہے, پھر اس کا بھی ٹائم اوور ہو جاتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے. اس طرح باریاں لگی ہوئی ہیں. اب حالانکہ ہم یہ میرے نہیں خیال کہ کوئی کہتا ہوا کہ یہ کوئی نئی بات ہے, اس کے لیے سب کو اس بات کا آلریڈی پتا ہے. پھر بھی کیوں ایسا ہے کہ ہر آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے باری مل گئی ہے نا تو اب میں نے کبھی آؤٹ نہیں ہونا, اب میں نے کبھی یہاں سے نہیں جانا, میں ہمیشہ کے لیے آ گئی. جو مال, جو قابلیت, جو حسن, جو نعمتیں مجھے ملنی ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی. اللہ اکبر, یہ تو آزمائش کے لیے ٹولز اللہ نے دیے تھے, یہ کوئی انعام تھوڑی ہے جو اس نے تمہیں دیا تھا. کس بات پہ تم غرور کرو اور کس بات پہ تکبر ہو. اللہ اکبر. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ, راد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جلدی جو کرو گے اس کی سزا بھی ملنے والی ہے. اگر تم نے صحیح امتحان نہ دیا اس آزمائش میں فیل ہو گئے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ غفور الرحیم بھی بہت ہے, وہ معاف بھی بہت ساری چیزوں کو کر دے گا. جو فرما بردار ہوں گے ان کے لیے وہ بڑا رحیم ہے, لیکن خسارہ ان کے لیے جس کو یہ بات ہی یاد نہ رہے کہ میں امتحان میں ہوں, جو اس بات کو ہی بھول گیا اور اس بات کو بھول کے وہ زندگی گزار رہا ہے, وہ بڑے خسارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں ہی لگائے رکھے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم یہاں پہ ایک امتحان میں آئے ہوئے ہیں, اور ہمارا رب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں, لیکن جو میرا عذاب بھی ہے نا وہ بھی بڑا دردناک ہے. دونوں چیزوں کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا بھی بتاتا ہے, دیکھیں اسی آیت میں مغفرت اور رحمت کی بھی بات ہے, لیکن اللہ سزا بھی دینے والا ہے. دونوں چیزوں کو یاد رکھ کے زندگی گزارنی ہے. مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مومن صحیح طور پہ اللہ کے عذاب سے واقف ہو جائے نا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت کی آس ہی ختم کرتے, اور اگر کافر اللہ کی رحمت سے واقعی واقف ہو جائے تو کسی کافر کو بھی جنت سے مایوسی نہیں ہوگی. یعنی اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے لیکن اس کے عذاب بھی بہت سخت ہے, تو ہر وقت ڈرتے بھی رہنا ہے اور اس کی مغفرت کی امید بھی رکھے رکھنی. اللہ تعالیٰ ان آیات کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا نمونہ بنا دے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ واقعی ہم اس راستے پر چلنے والے بنے. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں, لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم الٹے چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس طرح کا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها, ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.